یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پکا وعدہ لیا تھا. ہم بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عام کرتے, پھر وہ نافرمانی کرتے, پھر اللہ ان کو معاف کرتے, پھر ان کو مقصد بتاتے, اس کے بعد پھر وہ نیچے گرتے. آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ پکڑتے ہو میری کتاب یا نہیں, مانتے ہو اس کو یا نہیں, عمل کرتے ہو اس پر یا نہیں. تو اس وقت وقتی طور پر مان گئے, بعد میں پھر بھول گئے. آج ہمارا بھی تو حال یہی ہے, بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے, بار بار پکڑانا پڑتا ہے, بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اگر آج امت مسلمہ اس مشن کو نہیں اٹھاتی پھر کس سے توقع ہے؟ کون اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچائے گا؟ کون لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا؟ کون لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گا؟ اب کوئی پیغمبر تو آنے کا نہیں, اب تو یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ گئے تو یہ کون کرے گا؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے مطلوب جو بنایا ہے کہ تقوی حاصل کرنا ہم کو اس رمضان میں. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دو کام کرنے, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ, جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوط پکڑ لو, کہیں پیٹ پیچھے تو نہیں رکھ دیا, کہیں بھلا تو نہیں دیا, کہیں اس کو چھوڑ تو نہیں دیا, کہیں دوسری چیزیں اس کے اوپر حاوی تو نہیں ہو گئی, کہیں اور چیزیں زیادہ بڑی پرائرٹی تو نہیں ہو گئی. اور پھر صرف پکڑ کر ہی نہیں رکھنا, وَذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو, اس کا ذکر کرتے رہو. آج ہم الحمدللہ سب اسی مقصد کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے, اسی مقصد کے لیے ہم اپنے وقت کے یہ چند گھنٹے نکال رہے ہیں تاکہ ہم پھر سے اس کو مضبوط پکڑ لیں اور یاد دہانی کر لیں بھولے ہوئے سبق کی, تاکہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقویٰ. ثم تولیتم من بعد ذلک, بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بعد میں پھر منہ موڑ گئے, پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد. کیونکہ ہوتا یہ تھا جب دنیا نظر آتی تھی تو دنیا میں کھو جاتے تھے اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے تھے, پھر بھلا دیتے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا, ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا. بنی اسرائیل کا ایک گروہ سمندر کے کنارے رہتا تھا, ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا. کہ بس ایک دن تمہاری چھٹی کا دن ہے, کام نہیں کرنا. اور آزمائش یہ کہ اسی دن مچھلیاں اوپر اوپر آتی تھی اور باقی دنوں میں کم آتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ دنیا آپ کے سامنے ٹھاٹھے مار رہی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں اس کو نہیں ہاتھ لگانا, آپ کے پاس دنیا کمانے کی بہت سی اپرچونٹیز ہوں اور پھر آپ کو کہا جائے نہیں یہ نہیں, قرآن کی خدمت کرنی ہے. اب کون ہے جو اس پر صبر کرے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو پھر قرآن کی تعلیم دینے لینے, اس کی خدمت, اس کو دنیا تک پہنچانے کی طرف آ جاتے ہیں جن کے پاس دنیا کا کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا, لیکن جن کو دنیا میں ایکسل کرنے کی اپرچونٹیز ملی ہوں پھر وہ اس کو چھوڑ کر اس کتاب کو مضبوط پکڑے, ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں. اس وقت دنیا میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. یہ کوئی مشغلہ نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے کہ جن کے لیے پرائرٹی نمبر ون یہی ہو کہ اللہ کی طرف سے جو میسج آیا ہے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے, ہر ہر زبان میں پھیلا دیا جائے, ہر ہر طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیا جائے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم قربانی کے درجے پر کام کریں, کنوینئنس کے درجے پر نہیں, آرام کے درجے پر نہیں. کیونکہ کوئی بھی بڑا کام قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ایک طرف مچھلیاں ابھر ابھر کے آ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور اس وقت کون کنٹرول کر سکتا ہے, کون صبر کر سکتا ہے ان سامنے آنے والی مچھلیوں پر؟ وہی جو آخرت کا بڑا فائدہ اور جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہو, جسے جنت کا شوق سونے نہ دے, اور جسے جہنم کا خوف آرام نہ کرنے دے. یہ انتھک جہد مسلسل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. یہ پیغمبروں کا راستہ ہے, یہ پیغمبروں کے فالوورز کا راستہ ہے, یہ وہ راستہ ہے جس سے امت مسلمہ کو دنیا میں عزت مل سکتی, یہ وہ راستہ ہے جس سے تمام انسانیت کی بھلائی ہو سکتی. کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے, اس تک اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے, یہ اس کا حق ہے. ہم لے کے اپنے ہی پاس بیٹھ گئے, ہم نے بند کر کے اپنے شیلف میں بند کر دیا اس کو, اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کوئی. تو بہرحال بنی اسرائیل کے لیے ایک زبردست ٹیسٹ تھا, لیکن وہ صبر نہ کر سکے. انہوں نے پھر کیا کیا, ایک ہیلا کیا کہ چلو ٹھیک ہے, ہم ہفتے کے دن نہیں مچھلیاں پکڑتے, ہم ہفتے کے دن آنے والی مچھلیوں کو ٹریپ کرنے کو بندوبست کرتے ہیں. جمعے کو جال لگا دیتے, اتوار کو نکال لیتے, ساری مچھلیاں ہفتے کے دن اس کے اندر آ جاتی. اور وہ بظاہر کیا کہتے, ہم نے تو معصوم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہفتے کے دن, یہ تو خود ہی آ گئی تھی. اور آپ کی نیت کیا تھی, کیا اللہ کو پتا نہیں تھی کیوں لگا رہے تھے جمعے کو جال, تاکہ ہفتے کی مچھلیاں پکڑ سکے, مقصد تو مچھلیاں پکڑنا تھا. اس طرح پھر انسان کے اندر کا جو شر ہے وہ اس کو مکاریاں سلجھاتا ہے کہ ہاں کرو اپنی مرضی اور اللہ کو اس چیز پہ راضی کر دینا. پھر انسان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہو جاتے ہیں, پھر انسان اس طرح کی ہوشیاریاں دکھانے لگتا ہے. Anyway, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے سب کچھ, کس نے یہ کام کیا تھا, کس نے یہ زیادتی کی تھی. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا. موعظت للمتقین, پھر تقوی کا ذکر ہے. تقوی والے ایسے واقعات اور ایسی سٹوریز سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں کیا نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنی کہ ہم ظاہر میں تو اچھے کام کریں لیکن اندر خدا سے نہ ڈریں. تقوی انسان کے اندر سے منافقت دور کر دیتا ہے. وہ سب لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ چھپ کے بھی اس کی اطاعت کرتا ہے, وہ سامنے بھی کرتا ہے, وہ جمعے کو بھی کرتا ہے, وہ ہفتے کو بھی کرتا ہے, وہ اتوار کو بھی کرتا ہے. وہ دھوکہ بازی نہیں کرتا, وہ فریب سے کام نہیں لیتا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. بنی اسرائیل جو کہ مصریوں کے ساتھ رہتے, مصری گائے کی پوجا کرتے تھے, تو ان کے دلوں میں بھی اس کی بڑی تعظیم تھی. تو جب بنی اسرائیل کو جسمانی آزادی ملی تو اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی طور پر بھی آزاد کرنا چاہتا تھا, اور وہ سارے بت توڑنا چاہتا تھا جو ان کے دماغ میں بنے ہوئے تھے. تو اس کے لیے حکم ملا کہ گائے ذبح کرو. ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی سے آزمایا جاتا ہے, وہی آزمائش بنتی ہے انسان کے لیے. بنی اسرائیل نے دل میں گائے کا بت رکھا ہوا تھا, اللہ نے کہا اسی کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا, کس کو ذبح کرو, بیٹے کو, کیونکہ بیٹوں کی محبت بھی وہ بت بھی ہمارے دل میں ہوتے ہیں. اسی طرح مال کی محبت, باقی چیزوں کی محبت. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو, گائے ذبح کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں, کہ تم سے مذاق کروں. پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتے. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے, کچھ ڈیٹیلز چاہیے کیسی گائے ہو. ہوتا یہی ہے جو کام ہم نہ کرنا چاہیں پھر اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں. یہ قانون قاعدہ ہے, جو آپ نے نہ کرنا اس کی مین میخ نکالنے لگے پھر کبھی نہیں ہوگا وہ کام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو. خود کے لیے سوال کر کے حکم مشکل بنا لیا, لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ضرورت ہی نہیں تھی, اللہ نے کوئی خاص رنگ تو نہیں کہا تھا, بس گائے ذبح کرنی تھی جس بھی رنگ کی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے, اور مشکل, جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے, اور کنڈیشن. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ, اور بتاؤ کیسی گائے چاہیے. ہمیں اس کی تعین میں شبہ پڑ گیا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کام نہیں کرتی، نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، کیونکہ اب کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا، تو کوئی اور سوال تھا نہیں۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اب پھنس گئے، کارنر ہو گئے، اس لیے اب انہیں کرنا ہی پڑا۔ اس سے یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو شوشہ بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کے اندر بہت بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، جو حکم سامنے آئے اس کو لے کر اس پر عمل کر لینا چاہیے، اور دین کو سمپل رکھنا چاہیے، بہت زیادہ کمپلیکیشنز نہیں اس میں ڈالنی چاہیے۔ اور اسی لیے زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا دین کے معاملات میں، کیونکہ جتنے سوال کریں گے اتنی ہی مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے؟ ہوا یہ تھا کہ کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل معلوم نہیں تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اتفاق یہ کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی تو ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا، اتنے میں قتل ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہاں بھائی آ گئی مشکل، لیکن ہوا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول پہ مارنے کا حکم دیا، اور اس سے وہ مقتول جو تھا وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ گائے کو ذبح کر کے ان کی شامت آئے گی، اللہ نے اسی گائے کو ان کے لیے باعث رحمت بنا دیا اور ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں، انسان اس کا ریونج لینے لگتا ہے اور پھر وہ چھوٹا فساد بہت بڑے فساد میں ڈھل جاتا ہے۔ اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی کچھ بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اس کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ہوتا یہ کہ جب انسان اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ دین میں بلا وجہ بحث مباحثہ کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دین عمل کے قابل چیز نہیں رہتی۔ لہذا کرنا کیا چاہیے، سمعنا و اطعنا، حکم ملا نماز پڑھو نماز پڑھیں، رزق میں سے خرچ کرو خرچ کر رہے ہیں۔ اب اگر انسان بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلا جائے تو عمل سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت تو باتوں اور بحثوں میں لگ جاتا ہے۔ اب جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو حق نظر آتا ہے، نہ وہ حق بات کہہ سکتا ہے، اس کا اقرار نہیں کر سکتا، اس کی گواہی نہیں دے سکتا، نہ کوئی وہ اچھی بات سن سکتا ہے، اور پھر نتیجتاً انسان بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ دل پر ہی ساری زندگی کا انحصار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے دل سخت ہوئے تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر نہ آئی اور وہ ان پر ایمان نہ لا سکے، اور بہت بڑی سعادت سے محروم رہ گئے۔ تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایسے سنگ دل لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو، کہ اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان خدا سے نہیں ڈرتا، پھر وہ خدا کے کلام کے ساتھ بھی ٹیمپرنگ کرنے لگتا ہے، اس کو بھی اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے، اس سے اپنی مرضی کے مطلب نکالنے لگتا ہے، اس کو ویسا نہیں لیتا جیسا وہ ہے یا جو اس کا مطلوب ہے۔ اور یہی کام انہوں نے کیا، حالانکہ یہ اہل علم لوگ تھے، پیپل آف دا بک، صاحب کتاب تھے، ان کا ایک مقام تھا، ایک سٹیٹس تھا، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیتی اگر دل کی اصلاح نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ریلیجس لوگ دلوں کی سختی کی وجہ سے بظاہر ریلیجس نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین ہی کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، سامنے آ کے انکار نہیں کر پاتے تھے، دو رخ ڈبل فیس، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی، تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو مت جا کے بتاؤ کہ ہماری کتاب میں ان کے پیغمبر کا ذکر ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کر دیں۔ یعنی کل یہ جا کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے مسلمان کے، ان کو پتا تھا اور پھر بھی یہ نہیں مانے، اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب پیپل آف دا بک دو بڑے گروہوں میں تھے، ایک تھا ان کے سکالرز، علماء اور ریلیجس طبقہ کا گروپ، اور دوسرا تھا عوام۔ علم جو تھا، بک جو تھی، وہ صرف چند لوگوں کے بیچ میں تھی، عوام کو پڑھنے کا حق نہیں تھا، نہ کوئی بتاتا تھا ان کو۔ ان کو وہ جھوٹے قصے کہانیاں دے کر خوش کیے رکھتے تھے اور نجات کے خود ساختہ فلسفے بتاتے رہتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے، کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا صرف ایک مخصوص اسکالرلی لیول پر اور مخصوص سرکل میں، اور اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے تو اس کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ 14 علوم نہیں پڑھو گے تو تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن سے براہ راست رہنمائی لیتے ہی نہیں۔ کیا صحابہ کرام نے بھی 14 علوم پہلے پڑھے تھے پھر ان کے پاس قرآن کی آیات آئی تھی؟ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے اور اس کے سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، یاد دہانی کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، یہ کوئی قانون کی کتاب نہیں اور نہ کوئی احکام کی کتاب ہے۔ ہاں اس میں کچھ احکام ضرور موجود ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کتاب ہدایت اور نصیحت کے لیے آئی ہے، راہ دکھانے کے لیے آئی ہے، حقیقت بتانے کے لیے آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو تھے سکالرز، سخت دل لوگ، ریلیجس سٹیٹس تھا ان کے پاس، عوام کی نظروں میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، لیکن اخلاق سے آری، کردار سے آری، ڈبل فیس قسم کے لوگ، دنیا والوں کے سامنے بہت اللہ والے لیکن حقیقت میں تنہائی میں شیطان سے بھی بدترین۔ اور دوسری طرف ان پڑھ جاہل لوگ، کچھ علم نہیں، نہ دنیا کا، نہ دین کا، نہ آخرت کا، اور نہ اپنی عقل سے سوچتے، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، نہ ان کے دل روشن۔ ان کا دین کیا تھا؟ بس جو کسی نے کچھ بتا دیا، جو سنا سنایا، نہ خود کتاب پڑھی، نہ سمجھی، نہ کھولی، نہ دیکھی، اور نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ آج ہم بھی تو اسی حال کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو رول کرتا ہے یعنی دین میں، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ صرف بلائنڈ فالوورز، صرف بلائنڈ فیتھ رکھ کے، بلائنڈ فالوورز بن کے جو بتا دیا جاتا ہے وہ اس پر چلتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کہ دو بالکل واضح گروپ بنے ہوئے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ ان دونوں کو کمبائن کرنا چاہیے، اور عوام کی سطح پر کتاب کھولنی چاہیے۔ یہ کتاب ہدل للناس ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، سب کو کھولنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے، سب کو دیکھنی چاہیے، تاکہ پتا چلے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، اِلَّا أَمَانِيّ، مگر آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں کہ مختلف کام کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سب ان کی خوش فہمیاں ہیں، خام خیالیاں ہیں۔ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ان کے علماء میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ جو خود باتیں لکھ کر اس کو اللہ کا کلام بتاتا۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر لوگوں سے کہتے کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ یعنی اپنی مرضی کی باتیں لکھ کر اسے خدا کا کلام بتاتے، اور کیسی باتیں لکھتے؟ جس میں اس طبقے کا اپنا فائدہ تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا سوٹ کرتا ہے، ان کا فائدہ کس میں ہے۔ لہذا یہ بھی دین میں نئی نئی رنگا رنگ باتیں اپنی طرف سے بناتے، گھڑتے اور اللہ کے نام سے پیش کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے، کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عوام بےچارے کتاب انہوں نے دیکھی نہیں، انہیں کیا پتا کتاب میں لکھا ہے یا نہیں۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ جو یہ بتا دیں گے وہی حق ہے، حالانکہ حق کیا ہے؟ جو اس کتاب میں ہے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، ہم تو جنتی میں جائیں گے۔ آج ہم سب کا بھی یہی خیال ہے نا، جو چاہے کریں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے، پھر نکل ہی آئیں گے نا، کیا ہوا۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو بھی بدی کمائے گا، جو بھی برا کام کرے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، اس غلطی سے باہر نہیں نکلے گا، اس پر اصرار کیے چلے جائے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، جنت میں جانے کا کرائیٹیریا بھی بتا دیا، ایمان اور اچھے کام، اور دوزخ کی سزا کس وجہ سے ہے وہ بھی بتا دی، اللہ کی نافرمانی اور پھر اس سے باز نہ آنا، اس پر اصرار کرنا، توبہ نہ کرنا۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی بنی اسرائیل کو بھی یہی دین ملا تھا جو ہمیں ملا ہے۔ کیا تھا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد بندوں کے حقوق، کہ ان سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح کلام کرنا، یہ تھی دین کی بنیادی باتیں۔ اور آج بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی ہیں۔ ایک طرف اللہ کی اطاعت اور دوسری طرف انسانی رشتوں کی قدردانی، جس میں سب سے پہلے ماں باپ، پھر رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک۔ کیونکہ بعض وقت انسان ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، بعض لوگ رشتہ داروں میں خوب خوش رہتے ہیں، ان کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن اس سے باہر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، مصیبت میں ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں۔ لیکن دین ایک بڑی پکچر ہمارے سامنے لاتا ہے، ہمارے ذہن میں وسعت ڈالتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں سوچیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے سوچیں، اور خاص طور پر جو محروم لوگ ہیں، یتیم اور مسکین، اور پھر اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اچھی بات، لوگوں سے بھلی بات کرنا۔ کیونکہ جو غلط بات ہوتی ہے وہ فتنہ فساد پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کیا کریں، یعنی خوبصورتی سے بات کریں، کیونکہ شیطان دلوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، فساد ڈلوا دیتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر دل پھٹتے ہیں سخت کلامی کی وجہ سے، اکثر دلوں میں دوریاں آتی ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے، کلام میں شدت اور سختی کی وجہ سے۔ لہذا آج کے اس پارے میں جہاں اللہ پر ایمان اور نماز اور صدقہ خیرات کی بات ہے، وہاں ہم اپنے لیے خصوصی طور پر اپنی گفتگو اور اپنے کلام پر توجہ دیں، اور کل تک انشاءاللہ مسلسل اس بات کی پریکٹس کریں گے کہ ہم جس سے بھی بات کریں دھیمے لہجے میں کریں، آرام سے کریں، پیار سے کریں، خوبصورتی سے کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں، سچ کہنا ہو تب بھی نرمی سے کہیں، اگر کسی کو کوئی ڈسپلن کرنا ہو تب بھی نرمی سے کریں، تاکہ تمام امور درست ہو جائیں اور شیطان کو کہیں اندر آنے کا راستہ نہ ملے۔ نماز قائم کرنا اور زکات دینا، یہاں آپ دیکھیے نماز اور زکات بعد میں آئے ہیں، اچھی بات پہلے آئی ہے، والدین اور انسانوں کے حقوق پہلے آئے ہیں، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، تم اس کو بھول گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمان کرتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو۔ یعنی ایک طرف اللہ کے حکم کی نافرمانی اور دوسری طرف دین کا نام لے کر ریلیجس ایکسپلائٹیشن کے ذریعے اپنے مطلب حاصل کرنا، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں کیا کہ کتاب کی کچھ باتیں مان لیں اور کچھ کا انکار کر دیں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. آج دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں تو کوئی نام پیدا نہیں کیا لیکن جس دین کا وہ نام لیتے ہیں اس میں بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، پک اینڈ چوز، جو سوٹ کرتا ہے لے لیتے ہیں، جو سوٹ نہیں کرتا اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، گویا وہ ان کے لیے تھا ہی نہیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو، اللہ کو سب پتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچ سکے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. تو بنی اسرائیل کی اصل خرابی کیا تھی؟ خواہشات کی پیروی، اور خواہشات کی پیروی میں خواہشات پورا کرنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا، بلکہ جو حق بات کرے اسی کو اڑا دینا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہم اپنی بات میں اتنے پکے ہیں کہ تمہاری باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یو آر ویری اسٹرانگ پیپل، اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسٹرانگ ہیڈڈ. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ضد کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر رہے. اچھا، بعض اوقات ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی خاص شخص سے ضد ہوتی ہے، لہٰذا اس ضد کی وجہ سے ہم ایک اچھا بھلا کام چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بناتے ہیں، ایک بڑی ڈریم دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں کسی خاص شخص سے چڑ ہو جاتی ہے، وہ آزمائش بن جاتا ہے نا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا انسان آزمائش ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے. ایسے مواقع ہوتے ہیں امتحان کے، سب مضبوط رہنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں ستائے، کوئی پریشان کرے، کچھ کرے، ہمیں جو کرنا ہے وہ تو ہم نے کر کے رہنا ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی. حق کو کبھی انسانوں کی خاطر قبول نہ کریں اور حق کو کبھی انسانوں کی وجہ سے ریجیکٹ نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں. اپنا مقصد سامنے رکھیں، اور جب مقصد سامنے ہوگا نا باقی ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہو جائیں گی. آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، مثلاً اگر آپ اس مائک کے اوپر اس وقت فوکس کریں تو میں بھی آپ کو نظر نہیں آؤں گی، کیونکہ آپ کا مقصود یہ ہے. یہی حال زندگی میں مقاصد کا ہوتا ہے. جب آپ کو اپنے مقصد سے پیار ہوتا ہے تو ہر اس چیز کو جو اس میں مددگار ہوتی ہے اس سے آپ پیار کرتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے کہیں اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس اختلاف کو بھی آپ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اختلاف بھی آپ کو اصل میں اپنے مقصد کی طرف لے جا رہا ہے. تو یہی چیز ہے، کیونکہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، اس میں طرح طرح کی مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی مشکل خود ہمارے آس پاس کے لوگ ہو جاتے ہیں اور چند لوگوں کی ضد. تو ہمیں کسی کے ساتھ باعث نہیں ہونا. بنی اسرائیل کو یہ ضد ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے کیوں، ہم نہیں مان سکتے. اگر یہ ہمارے قبیلے سے ہوتے تو پھر تو ہم ان کی خوب مدد کرتے، اور یہی چیز ان کے لیے آزمائش بن گئی. فرمایا کہ صرف ضد کی بنا پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے جو ضد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کریں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، بس ہم صرف وہ مانیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات بائسز ہوتے ہیں کہ جو ہماری خاص کسی قوم، کسی علاقے، کسی جگہ کی چیزوں کی ہم صرف وہ لیں گے، اور باقی خیر بھلائی اسے پیچھے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟